رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
دیکھو تم رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہیں نام موڑنا، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہیں نام موڑنا.
الحمدللہ حیدرآباد سے حاضری ہوئی، بڑی تمنا کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہم نے شعبہ تعلیم کے توسل سے پی ایچ ڈی فورم کے تحت جمع کیا، اور آج امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے مدنی مذاکرے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا.
مدنی مذاکرے کے اندر جو سب سے جو مین بنیادی چیز ہے نا، وہ دینی مسائل، جس طریقے سے امیر علیہ سنت سے سوال ہوتے ہیں اور امیر علیہ سنت جواب دیتے ہیں اس کا.
سائی کی تو بڑی بات ہے، سائی تو بڑا ہم بہت خوش ہیں اس سائی کے، اور سائی عمران صاحب، سائیں حبیب صاحب.
آئیں رمضان المبارک جو بابرکت مہینوں آئے، ان میں اساں کے کتری عبادت کرن کھپے، کتری نیکی کمان کھپن، ان حوالے سے اساں کے مدنی مذاکرے میں بہترین ترغیب ملی ہے.
الحمدللہ ہماری نیت تو یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک کو کس انداز سے گزارنا ہے، اور یہ جذبہ اعتکاف کا، عبادات کا لینے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے، کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی گفتگو سن کر ہمارے اندر ایک طرح سے جذبہ بیدار ہو اور ہم کمر بستہ ہو جائیں اور رمضان المبارک کو خوب ہم عبادت میں گزاریں.
یہاں آنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے.
اور بڑی بڑی بات ہے، ہم چینل جو ہے صرف مدنی دیکھتے ہیں، گھر میں بھی جو بھی ادھر ہوتا ہے مطلب مدنی مذاکرہ میں خود دیکھتا ہوں رات کو 12-1 بجے تو بارہ ڈیلی بارہ جو بھی ہوتا ہے جب پروگرام ہوتے ہیں سارے وہ شوق سے دیکھتے ہیں. اس وجہ سے کچھ اپنے بدن میں بھی آئی ہے، انسان ہے، ضرور خطاؤں تو زندگی میں ہوتی ہیں، ساروں سے ہوتی ہیں، پر مقصد کچھ روحانیت.
بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی ملا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ملا اس کی برکت سے سب کچھ سیکھنے کو ملا.
ویسے تو مطالعہ بھی ہم کر لیتے ہیں اور دوسروں کی زبانی بھی سن لیتے ہیں، مگر جو یہاں پر امیر سنت ہر مسئلے کا باریکی سے جو جواب دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر بڑا فائدہ ہوتا ہے.
ابھی آیا ہوں ان شاء اللہ اپنے اعتکاف کی نیت کے حوالے سے کہ اعتکاف آخری عشرے کا فارم بھرنا ہے. یہاں پہ
پہلے تو حقیقت میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ جب دعائیں ہوتی تھی اجتماع میں کوئی، تو میں بھی دیکھتا تھا یار میں رو جو یہ ہے یہ خوف خدا میں اگر رہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی میرا بھی شک ہوتا تھا. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے آج یہ بھی بات بتا دی کہ بھائی خوف خدا میں عشق مصطفیٰ میں رونا بہتر ہے، رونے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں.
سب سے بہترین بات جو آج مجھے پسند آئی، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے بلکہ علماء کرام سے اس کی تصدیق کرا لی جائے. جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرنا ہو پہلے اس پہ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں، اور علماء کرام جب تصدیق کر لیں تو پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں.
امیر اہل سنت نے جیسا بتایا گوشت کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، کافی کچھ سننے کو ملا، نئی باتیں.
جب چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے کہ کبھی کے منگل کو چھٹی ہوتے گوشت کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بات ختم ہوگی، لیکن آج حضرت صاحب نے پھر اس بات پہ روشنی ڈالی ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے.
امیر اہل سنت نے اس کا ہمیں ایک بہترین اچھا جواب دیا، ہمیں جو ہے یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ منگل کے دن جو ہے گوشت نہیں کاٹو یا کھاؤ. نہیں، الحمدللہ ہم نے علم اضافہ بھی ہوا اور بہترین ہم نے سیکھا.
ماشاءاللہ جب بھی یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ایک ہی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھی اچھی نیت کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرنا بہتر ہے، جب نیت کرتے ہیں تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے.
رمضان کی انہوں نے ترغیب دلائی، بہت اچھی باتیں بتائیں، گھر کو سجانے کی باتیں بتائیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور رمضان کے پورے روزے رکھیں گے.
الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے پہلی بار اس انداز سے ترغیب دلائی کہ جس طرح ہم رب نور شریف میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، الحمدللہ اپنے پلے سے اتنی پیارے انداز سے، محتاط انداز سے امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ اس کے لیے چندہ نہیں کرنا، اپنے پلے سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو سجانا ہے.
رمضان المبارک کے اندر گھروں کے اندر چراغا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی طرف جو ہے دیگر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، بالکل ایک نئی چیز ہے جس سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ دلوں کے اندر جو ہے مزید اجاگر ہو سکے.
پمپلیٹ کے حوالے سے سب نے بہت اچھی بات کہی، جو آمد رمضان ہے اس کی بھی خوشیاں بحال کرنی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، تو یہ ایک اچھا ذہن ہے جس طرح ہم 12ویں کے لیے کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے آمد رمضان میں بھی کریں۔
بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے اوپر نیت بھی کی ہے، اس کو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اپنے آفس میں، اپنے گھر پر انشاءاللہ انتظام ہوگا کہ ہم آمد رمضان کے حوالے سے چراغاں بھی کریں گے اور ان کے جو پینافلیکس جو دعوت اسلامی نے شائع کیے ہیں لگائیں گے مختلف جگہوں پر انشاءاللہ۔
اور یہ حضرت کا بہت اچھا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سنانا چاہیے۔
تو یہ امیر سنت کا ایک جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ بریلینٹ ذہن ہے، ایک ان کی مارولس اپروچ ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے دل میں عظمت رمضان، محبت رمضان، جو ہے احترام رمضان، اس کو جو ہے نا وہ بڑھائیں۔
اچھی صحبت ہے اور نماز کی اور روزوں کی، جیسے روزوں کے بارے میں بتایا، رمضان کے بارے میں بتایا، وہ مدنی پھول اور گھر کی سجاوٹ، یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملی الحمدللہ۔ یہ سب مدنی پھول
رمضان المبارک میں خوب خوب چراغا بھی کندا سی، جی امیر علیہ سنت فرمایا تھا رمضان المبارک میں چراغا کندا سی، تو انشاءاللہ ان سے بین کے ترقی ملندی ہے، رمضان جی جکا عظمت ہے برکت ہے وہ انیا سن جی دلن میں پیدا تھیں دی۔
تو ہم نے بھی نیت کی ہے شعبہ تعلیم کے الحمدللہ توسل سے جو ہماری حاضری ہوئی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو، اپنی مساجد کو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی میں خود سجائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔
میں پتہ نہیں بڑی تکلیف میں ادھر آیا، مگر کوئی شوق تھا جو دل میں، آرزو تھی، بھائی لے کے آیا اور وجفا کچھ دیکھو نا آپ بھی سوچ جانے طبیعت میں بلڈ پریشر یہ وہ فلاں، پر وہ سارے چھوڑ کے میں بولا ایک دم جانا تو ہے نا، ایک دم اس میں ہو جائیں تو کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، سائی سے میرے محبت تھی کہ میں کیسے بھی سائی سے ملاقات کروں گا، مگر نہ ہو سکی، پر خالی دیکھ کے بھی خوش ہو گئے۔
ابھی ایک بیٹی میرے عالمہ کورس کر رہی ہے اللہ کا شکر ہے، اور پورا گھر میں دعوت اسلامی سے ہی ہے، دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور مزید انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ترقی عطا فرمائے۔
میری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ جب تک ہم آگے چل رہے ہیں نا تو مرشد کے در پر آنا جانا جو ہے نا وہ ہمارا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر اس در سے ہم جڑے رہیں گے نا تو ہماری زندگی سوری رہے گی۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد سے تو ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کا وقت آ بھی گیا تو آپ افطار نہیں کر سکتے مسجد میں، تو چلیے نہیں کی تھی نیت تو اب کر لیں اور افطار بھی کر لیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور کوئی ذکر و درود کر لیں، بارہ بار چاہیں درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان مبارک 1445 ہجری کا آج دوسری رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کل بھلو اچھے؟
الحمدللہ بھلو اچھے۔ আমি রোজা অবস্থায় ভুল করে পানি পান করে ফেলেছি, ভেবেছি রোজা ভেঙে গেছে। মায়ের কাছে খাবার চেয়েছি, তিনি বললেন দিব না, ইফতারের সময় খেয়েও। এখন আপনি বলেন আমার রোজা আছে না ভেঙে গেছে?
চলুন আমরা আমির আহলে সুন্নতের কাছে এই প্রশ্নের উত্তরটা জেনে নিই। সালাম আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আবু তাহের। আমির আহলে সুন্নতের কাছে জানতে চাই, রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানি পান করার পর রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে, এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা কেমন?
آخر آخر میں جو سوال کیا انہوں نے روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیا، پھر یہ گمان کیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، اب ارادتاً کھانا کھا لینا کیسا؟ بھول کر چاہے پیٹ بھر کے آدمی کھا لے پانی پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کھایا پیا اور اب یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور یوں سمجھ کر اب کھا پی لیا، یہ اب روزہ ٹوٹ گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ احساس ہے کیا چیز، کیونکہ میں آج جب اپنے بچوں کے لیے فروٹ وغیرہ لینے کے لیے گیا تو میں فروٹ لے کر آیا، ماشاءاللہ ہم نے افطار کیا، پھر جو ہے وہ آپ کا پروگرام دیکھا، تو اب میں اس میں احساس کیسے کروں؟ میرے پاس تو جتنی رقم ہے میں اس کے حساب سے میں گھر والوں کے لیے پورا کر رہا ہوں، تو اب پڑوسیوں کے لیے دوسروں کے لیے احساس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔
وہ تو خریداری سے پہلے آپ سوچتے نا، ویسے ہی ہوں کہ سارا خرچہ کر لیا، اب پڑوسی وغیرہ پر کیسے خرچہ کروں؟ تو اگر وہ خرچہ جو آپ نے کیا وہ زائد ہے، بعض خرچے ضروری ہوتے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، تو چلو آدمی مجبور ہے، اور اگر زائد خرچہ کر لیا تو اس زائد خرچے سے ہی بچا کر پڑوسیوں کی خدمت کر دیتے، رشتہ داروں کی خدمت کر دیتے، تو وہی احساس، یعنی کہ جذبہ ایثار ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایثار کروں گا۔ ابھی ایثار میں ایسا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو بچ گیا وہ ایثار کر دیا، تو یہ ایثار نہیں کہلاتا۔ ایثار وہ کہلاتا ہے کہ جس چیز کی اپنے کو ضرورت ہے، میرے کو ضرورت ہے اور اس پر دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ اپنے لیے فروٹ خریدیں، تو اب یہ کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے خریدنے کے بجائے آپ کو لگے کہ اس کو ضرورت زیادہ ہے، تو آپ نے اس کو یہ رقم دے دی کہ یہ بھلے فروٹ کھائے، تو یہ ایثار کہلائے گا۔ اس میں مغفرت وغیرہ کی بشارت ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کو دے دی یہ بھی ترجیح دینا ہی ہوا۔ اس کا آج کل مطلب ہے، مطلب اس میں کمی ہے، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو بچ گیا وہی دے دیں کسی کو، یہ بھی ہم لوگ نہیں دیتے جائے کہ اپنی ضرورت کی چیز کسی کو ہم دے۔ تو اب یہ کہ جتنا کوشش کی جائے، چلو اپنی ضرورت کی چیز نہیں دیتے تو جو اضافی ہے اس میں ہی کم از کم بندہ ذہن بنائے کہ یہ ہم دیں گے اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے فضائل وغیرہ پڑھنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں ہرگز کوئی شخص نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی ضرورت کی چیز، اپنی پسند کی چیز دوسرے کو نہ دے دیں۔ تو ہم اپنی پسند کی چیز کہاں دوسرے کو دیتے؟ آؤ لے لیں گے سامنے اس کی، اپنی پسند کی ہم چیز دیں گے نہیں۔ تو چلو اپنی پسند کی نہیں دے کر یہ اعلیٰ درجہ ہے جو بیان ہوا قرآن کریم میں، اگر اپنی پسند کی چیز نہیں بھی دے رہے تو کم از کم جو اضافی ہے وہ تو دے۔ یعنی اس میں اتنی مطلب تفصیل ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں سن کر یہ گمان ہوا تھا کہ بس اپنی ضرورت کے سوا ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں ان پر ہمارا حق ہی نہیں ہے، یہی دوسروں کا حق دے دو، لیکن ہم لوگ تو سات پیڑیاں کھائیں اتنا جمع کرنے کے بعد بھی حل مم مزید کا بورڈ نہیں ہٹتا، اور چاہیے جبھی تو بھاگم بھاگ اور مطلب زندگی کھپا دی، جان اس میں گھلا دیتے ہیں لوگ. یہاں کاروبار ہے, دوسرے شہر میں کھولیں گے برانچ, تیسرے شہر میں کھولیں گے, اب اپنے ملک میں پیٹ نہیں بھر رہا پھر بھی تو دوسرے ملکوں میں برانچیں کھولیں گے, کر رہے نا کاروباری لوگ, مطلب شاعری ہی نہیں ہوتی. وہ کسی نے کہا, یہ بھی پرانا شہر ہے اپنا, وہ بہت لائٹ ہے وہ شہر تو, کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. پرانی بات ہو گئی, اب تو مطلب ایک ایک سو سو گنا ہزار ہزار گنا بھی کر کے پیٹ نہیں بھر رہا, اور بندہ جو ہے یوں مال 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 کر کے مر جاتا ہے. کاش مولا 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 کر کے مرتا تو کچھ اور بات ہوتی, مال کی محبت میں بڑی زندگیاں جو ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت دے, اور بس مال اتنا مال تو جس کی ضرورت ہے کہ آدمی خود کو دوسروں سے سوال کرنے سے بچائے, کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی اتنا کنگال ہو جائے کہ اب دوسروں سے سوال کرتا پھرے, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. بال بچے بھوکے مرے اس کی بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ جس کی ضرورت ہے رہنے کا مکان, واجبی سا واجبی سے کپڑے, واجبی کھانا پینا, اور یہ سب انسان کی ایک ضروریات ہے. اب اس کے بعد ایکسٹرا آرڈینری جو کیا جاتا ہے نا, اس پر آدمی تھوڑا نظر ثانی کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہی وقت اگر میں اللہ رسول کی اطاعت میں گزاروں, اللہ پاک کی عبادت میں گزاروں تو کیسا. کیونکہ بزرگان دین سے ہوئے نا کہ جو اپنی ضرورت کی ڈیلی, دوسرے دن کی فکر نہیں, پہلی یعنی آج کی کمائی کر لی کہ مجھے اتنی ضرورت ہے, میرے بال بچوں کا پیٹ اس میں بھر جائے گا, تو وہ یہ پورا جب دھندہ کر لیتے نا, اتنا دکان کا ٹائم ہے ابھی, تو وہ دکان پہ پردہ ڈال دیتے, پردہ ڈال دیتے اور اندر جا کر نفلے پڑھتے کہ میری آج کی دیہاڑی بن گئی. یہ اللہ والے تھے, ان کے قصے کتابوں میں لکھے رہ گئے, اب تو ایسا کچھ نظر نہیں ہے. اب تو مطلب نماز کے لیے آنکھ کھلے نہ کھلے, دکان کے لیے آنکھ کھلنی ہے, جلدی جلدی جانا ہے. چار بجے کھلیں گے تہجد, چار بجے جیسے فجر کے ٹائم کو دیر ہے, عشاء پڑھ کے سوئے تہجد نہیں پڑھیں گے, دکان پہ پہنچیں گے. چھٹی ہوگی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اتوار کو جیسے چھٹی ہے تو لوگ دیر سے اٹھتے, نو ٹینشن, چھٹی فجر, فجر کا ٹینشن تو ڈیلی ہے, اس کی کبھی بھی چھٹی نہیں ہے, میں اس کے لیے ٹینشن نہیں ہوتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو اسلامی بھائی نے سوال کیا, ماشاءاللہ ان کا درد ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے, تو یہ کیسے کریں, تو یہ میں نے کچھ عرض کیا آپ ان کی خدمت میں, کہ فروٹ کم خریدے ہیں یا یہ کہ اس کی کوالٹی میں کچھ کمی کر دے, کیونکہ جیسی کوالٹی ویسا دام ہوتا ہے فروٹ کا. پھر آپ کچھ بچا کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر دے, پڑوسیوں کی مدد کر دے, تو یہ کر سکتا ہے آدمی, چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. سیریس لینا اپنے اوپر کہ مجھے کرنا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے, دل کا مریض ہے, تین ٹائم دوائیاں کھاتا ہے, کیا وہ روزے رکھوا سکتا ہے کسی اور کے ہاں؟
کسی کے رکھوا سکتا ہے, کسی کو نائب بنا دی. یہ نماز روزوں میں نائب نہیں ہوتے, صرف حج میں حج البدل ہے. زکات کے تو مسائل ہی اپنے الگ ہیں, زکات میں تو کوئی مشقت تو خالی نفس پر ہی آتی ہے, مال نکلتا ہے. تو اس میں دوسرا ایک کے بدلے روزے نہیں رکھ سکتا, ایک کے بدلے دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا, خود ہی پڑھ دیے تو اللہ کریم شفا عطا فرمائے. تو اس میں یہ کتنی بار دوا کھاتا ہے, کون سا مرض ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ جو ان سا بھی مرض ہو اس میں یہ کہ اگر روزہ رکھنے سے, یعنی طبیب جو ہے, طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر, جو یعنی کہ ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور خوف خدا والا بھی ہے, ورنہ باہر بعض اوقات معمولی سی بات پہ ڈاکٹر جو نا منع کرتے تھے روزہ مت رکھو, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو کوئی سختی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, علماء سے پوچھ لینا چاہیے, سمجھ میں نہ آئے تو. کیوں آپ لوگ بوجھ لیتے ہیں, ڈاکٹروں کو بھی یہ درخواست ہے کہ مت بوجھ لو کسی کا نماز کے لیے. آپ یہی بول دو کہ بھائی ہماری ڈاکٹری جو بھی کہے صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عالم دین کہیں گے، یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کا ذہن بھی. تو خیر، تو اب اگر ایسا مرض ہے کہ جس میں ایسا ڈاکٹر کہتا ہے خوف خدا والا کہ یہ مرض اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں شفا ملے گی یا جان کا خطرہ ہے، تو اس ڈاکٹر کے کہنے پر بھی روزہ قضا کیا جا سکتا ہے. یا خود اپنا تجربہ اسی طرح کا ہے کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان کا خطرہ ہے یا عقل چلی جائے گی، تو اس طرح کی کوئی نقصان ہونا ہے تو ابھی اپنا جو روزہ ہے یہ فی الحال نہ رکھے. ڈاکٹر نے بھی اگر یہی مشورہ دیا جیسا ڈاکٹر ہونا چاہیے میں نے کیا، تو فی الحال روزہ بھلے ترک کرے لیکن جب صحت ہو جان اس قابل ہو جائے کہ اب یہ برداشت کر لے گا روزہ تو یہ قضا کرے. قضا کرنا ضروری ہے، معاف نہیں ہوتا روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماہ رمضان ماہ رمضان رب کے مہمان رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا.
امیر اہل سنت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ گالم گلوچ رشوت ذخیرہ اندوزی چوری ڈکیتی اور دیگر سماجی برائیوں سے باز نہ آ سکے تو ایسے شخص کے روزوں کا کیا ہوگا؟ رمضان شریف کی بدولت معاشرے پر مثبت اثرات کس طرح مرتب کیے جا سکتے ہیں؟
برائی خراب ہوتی ہے چاہے سماجی برائی ہو چاہے کردار کی برائی ہو اپنے، تو اور یہ جھوٹ غیبت چگلی اور یہ سب سماجی برائیاں بھی نہیں تو بہت بڑی خرابی ہے جو اسلام آدمی کے لیے وہ دوزخ کا سامان نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ روزہ رکھ کر اگر یہ کرتا ہے تو اس سے روزہ تو ان کا ہو جائے گا مگر یہ کہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی. روزے میں کوئی جھوٹ غیبت وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اور یہ تو روزوں کی برکت سے آدمی اس طرح کے گناہ کرتا بھی تھا پہلے تو اس کی بچت تو ہوتی ہے، کچھ نہ اس کا دن نرم پڑتا ہے. رمضانوں میں آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گناہوں میں کمی ضرور آتی ہے. یہ اسی کو دیکھ لینا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے رمضان میں، بے نمازی بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں. مسجد میں جو آبادی ہوتی ہے یہ کون نظر جو آ رہے ہیں اتنے سارے کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک تعداد وہ جو سارا سال نظر نہیں آتی اور اب رمضان میں مسجد میں نظر آ رہی ہے. تو یہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ تھا، اس گناہ سے یہ لوگ باز آئے نا کہ رمضان میں چلو یار رمضان کا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں آپ کو چل چلت پھرت چہل پہل گلیوں میں نظر آئیے. رمضان نقشہ تو بدل دیتا ہے، ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے الحمدللہ، تو یہ فرق پڑتا ہے. تاہم یہ کہ اب یہ جو برائیاں جن کا سائل نے تذکرہ کیا، اب یہ تو سر ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ بن گیا جو ہم سے کسی صورت سے جدا ہو نہیں پا رہا. تو اس میں رمضان شریف کا بھی بے شک فائدہ ہے اور رمضان شریف سے فائدہ اٹھا کر کے چونکہ دل کچھ نہ کچھ نرم پڑ جاتے ہیں تو جو علماء ہیں خطبہ ہیں مبلغین ہیں وہ مطلب اپنے اپنے طور پر امام صاحبان ہیں یا درد رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے ارد گرد کے ماحول میں نیکی کی دعوت بڑھا دیں اور لوگوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے بیان کے ذریعے بھی سمجھایا جاتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے، یہ انفرادی کوشش کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ امام صاحب یا خطیب صاحب نے بیان کیا بہت اچھا بیان کیا کہ لوگ گناہوں سے باز رہے یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر یہی خطیب صاحب ساتھ ساتھ کسی کو سمجھائے گا نماز کے لیے سمجھا دے کہ آپ فجر میں نظر نہیں آئے آپ عصر میں نظر نہیں آئے تو وضاحت کرے گا نا کہ میں عصرے میں دکان پہ جاتا ہوں, فجر میں, کل نظر آؤں گا آپ انشاءاللہ. تو اس طرح وہ قریب آئے گا. یعنی اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, فجر کی نماز پڑھی کہ قضا کر دی, یہ نہیں پوچھتے, کیونکہ اس سے وہ اگلا اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا کہ ہاں میں نے نہیں پڑھی, کیونکہ لوگ تو بے باک ہیں تو بتا دیتے ہیں. یہ گناہ کا اظہار جو ہے یہ بھی گناہ ہے, اور کسی سے گناہ کا نکلوانا, ہاں بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو گئے نہیں, تو یہ گناہ نکلوانا ہے اس کا. نہیں رکھتا تو وہ بے باکی سے بول دیتے نہیں رکھتا, یا دعا کرو میں رکھوں, میں تو نہیں رکھتا. تو یہ گناہ کا اظہار ہے, اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے. ولا تجسسو, کہ لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑو. تو اس میں یہ کہ کسی سے گناہ, اس کا گناہ معلوم کرنا, گناہ تلاشنا اس کا, کہ یہ کہیں فلاں فلاں گناہ یا فلاں گناہ تو نہیں کرتا یہ. اور یہ نماز کی نیکی کی دعوت بھی دینے والے اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہو کہ نہیں, روزہ رکھتے ہو کہ نہیں, زکات دیتے ہو کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح نہ, یہ مبلغین کو, یہ ہم نے بہت پرانا مدنی پھول ہے, سمجھایا, سمجھانے کی کوشش کی ہے, لکھا بھی ہے کہ مطلب اس طرح تو پوچھنے سے اگلا بیچارہ گناہ اپنا بتا دے گا, اور آپ پوچھنے کی وجہ سے اس نے اپنا گناہ ڈکلیئر کر دیا آپ پر. تو یہ پوچھنا یہ بھی تو گناہ ہے نا, جبکہ کوئی اس کی حاجت نہ ہو پوچھنے کی, عام طور پہ حاجت نہیں ہوتی اس کی پوچھنے کی. تو حکمت عملی سے نیکی کی دعوت, ہر کام حکمت عملی سے ہی ہوتا ہے ظاہر ہے, تو یہ بھی حکمت عملی سے ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا. تو اس کے کورسز وغیرہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ کرائے جاتے ہیں, اس طرح کے کورسز کریں آپ تاکہ سیکھنے کو ملے. کہ ہر کام آپ لوگ سیکھتے ہیں, آپ کو نوٹ گننا بھی نہیں آتا تھا, سیکھے نا, نیکی کی دعوت بھی دینا سیکھ لیں تو فائدہ ہوگا. رمضان میں گناہ جو ہے یہ بہت مطلب زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان, جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا, اس ماہ میں ان کا حراموں کا, اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا, جس نے اس ماہ یعنی ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی, تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو, کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. نیکیوں کا اجر تو بڑھتا ہے نا, نفل کا فرض کے برابر فرض کا 70 گنا 70 times, تو اسی طرح مطلب یہ کہ گناہ بھی اسی طرح میں نہیں ہے کہ گناہ کا بھی, اس میں لکھا نہیں کہ کتنا گناہ بڑھتا ہے. تو جیسے نیکیوں کا بڑھتا ہے تو گناہوں کا بھی بڑھتا ہے ہلاکت خیزی. تو یہ جہاں جو جگہ جتنی محترم ہو, وقت محترم ہو, اس طرح وہ گناہ اس کا مطلب ایندھن ناس بھی عوام کے نزدیک بھی وہ بڑا مانا جاتا ہے. اب جیسے اس وقت ہم مسجد میں, تو مسجد میں اگر کسی نے گالی دی تو لوگ کتنی اس میں چڑھائی کریں گے, مسجد میں گالی, اوئے مسجد میں گالی, بہت اس کو برا فیل کریں گے. تو کرنا بھی چاہیے, لیکن یہی شخص باہر گالی دیتا ہوگا تو آپ شاید اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو مسجد کا, جیسے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے تو اس کو یوں ہوگا. اسی طرح دیگر گناہوں میں بھی مسجد یا اور کوئی, جیسے رمضان میں گناہ کرے گا تو بھی رمضان, اور پہلے تو ہم نے یہ احترام دیکھا تھا مسجد ہوگا کہ جو مطلب لوگ کبھی کوئی اپنی بات میں سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, میرا منہ مسجد کی طرف ہے, میرا منہ کعبے کی طرف ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, اس طرح کہتے تھے. اب پتہ نہیں کہتے کہ نہیں کہتے, پہلے کے مقابلے میں اب برائیاں بڑھ گئی ہیں. پہلے ادب پھر بھی تھا, امام کا احترام کرتے تھے لوگ, مزارات کا احترام کرتے تھے. امام صاحب آتے تھے سگریٹ چھپا لیتے تھے یا پھینک دیتے تھے, یہ کئی بار میں نے نوٹ کیا ہے, یہ پہلے کی بات کرتا ہوں. اور مزار آتا تو یوں چومتے, یعنی احترام, یہ ایک تعظیم ہے. جنازہ آتا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یوں کر لیتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے, جس کے پاس رومال ہوتا رومال ڈھانپ لیتا تھا کہ وہ جنازہ جا رہا ہے, احترام. اب تو مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہی ہوتے, پتہ ہی نہیں. پہلے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو یہ بڑے بوڑھے جو اس پہ چڑھائی کر دیں اور ٹوپی ادھر سے ڈھونڈ کے اس کے سر پہ لگا دیں. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ٹوپی بعد میں واپس گر جاتی, بعض اوقات دینے کے وہ صحیح نہیں, انہیں معیوب سمجھا جاتا تھا. ننگے سر نماز پڑھنا, ننگے سر محفل, نیکی کی محفل, محفل نعت یا مجلس میں جانا, پہلے لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب مایوب نہیں سمجھتے. اچھا, اب چونکہ وہ دور تبدیل ہو گیا, حالات بدل گئے, تو اس لیے میں نے جو بول دیا وہ بول دیا آپ کو. تو ننگے سر کسی کو آپ دیکھیں مسجد میں یا محفل میں تو مہربانی کر کے اس کو ٹوکیے گا نہیں. آپ ٹوکیں گے تو وہ اپنے جیب میں ٹوپی رکھے گا نہیں, اس کا چانس کم ہے. اور محفل میں ننگے سر آنا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے. اب تو پتا نہیں وہ ادب بھی ہے کہ نہیں, پہلے ہی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو بالکل اب تو آدھو آدھو ننگے سر ہوتے ہیں, جلسہ سارے ننگے سر والوں کا تقریباً ہوتا ہے, تو کون بے ادب اور کون بہادب. تو خیر, تو اگر آپ ان کو بولیں گے نا اجتماع میں دیکھ کر چڑھائی کر دیں گے آپ کو, ننگے سر او ننگے سر, تو پھر وہ خدا نہ خواستہ آنا ہی چھوڑ دے گا, تو یہ نقصان ہوا, تو اس کو آنے دیا جائے. ہمارا مقصد جو ہے وہ سر ڈھانپنا ہی نہیں ہے, سمجھے, دل کو ایسا ڈھانپنا کہ اس میں گناہ داخل نہ ہو, گناہ کی لذت داخل نہ ہو, تو بندہ نیک بن جائے. تو نیک بنے گا تو ٹوپی کیا امامہ بھی باندھ لے گا. ایک دم سے ہم یہ منزلیں ساری طے کرانی شروع کریں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور نیکی کے راستے سے یہ بھٹک جائے. بعض لوگ سختیاں کرتے ہیں, ان کو کرنا نہیں چاہیے سختی. موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے نرمی سے ہی سمجھانا چاہیے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کا ارشاد فرمایا گیا اور آپ نے درود شریف کی کثرت کی بھی نیت کروائی ہے, تو یہ تینوں وظائف کتنی کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟
تعداد تو دیکھو, میں نے تو ایک مشورہ دیا, تو تلاوت کا بھی, تو تلاوت بھی تو کرنی ہے نا, اور بھی ذکر اللہ کرنا ہے, تو وہ حدیث پاک میں استغفار کلمہ کا جو ہے لا الہ الا اللہ کا, وہ اپنے یہاں پر برحق. اور دیگر نیکیاں تو یہ نہیں کہ یہی کریں ہم اور کوئی نیکی نہ کریں, تو یوں درود شریف پڑھنا بھی ایک عظیم نیکی ہے, یہ بھی پڑھے آدمی, تو پھر تلاوت بھی کریں تو نفلیں بھی پڑھے, جو جو اللہ پاک توفیق دے کرتا رہے اور اتنی کرے جتنی یہ مطلب کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی تعداد تو حدیث پاک میں بھی نہیں ہے, جو حدیث پاک کلمہ اور استغفار کی ہے, تو کثرت سے کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اب جیسے ابھی تو خیر آپ سن رہے ہیں مسائل, جو فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے سننے کے لیے جو بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عام اوقات, زیادہ تر اوقات ہم فارغ ہی ہوتے ہیں, کام مطلب ہر وقت ہم بیان سنتے ہیں یا کوئی مخصوص عبادت کر رہے ہوتے, بالکل خالی ہوتے ہیں, منہ بند ہوتا ہے, اس یہ منہ بند نہ ہو, خاموشی بھی ہوئے تو غفلت بھری نہ ہو, یا تو ذکر و اذکار کرے یا پھر غور کرے, فکر آخرت کرے, قبر کے معاملات پر غور کرے, نزا کی سختیوں کو یاد کرے, قبر کے اندھیرے پر یاد کو یاد کرے, جہنم کی قیامت کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کو یاد کرے, جہنم کے عذاب کے بارے میں غور کرے کہ میرا کیا ہوگا, میں اتنے گناہ کیے, اپنے گناہوں پر غور کرے کہ اب ان کی عادت کیسے چھوٹے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جب بہت پکی عادت ہوتی ہے جن کی, تو کیسے ان سے جان چھڑاؤں, اس پر غور کرے, پلاننگ کرے, تو بھلے ہونٹ بند ہے تو یہ تو بہت اچھا, یہ بھی ایک نیکی ہے, غور و فکر کرنا اصلاح کے لیے, اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے اور ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی بیٹھا ہوا خاموش. تو یہ غفلت کی خاموشی ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے, سعادت بھی نہیں ہے یہ. ہاں گناہ سے اس معنی بچتا ہے تو یہ سعادت حاصل ہے اس کو, لیکن اکیلا ہوتا تو عموماً اکیلے میں کیا گناہ کرے گا, کم ہی چانس ہوتا گناہ کا. تو یہ کہ اب جیسے یوں خاموش رہنے کے بجائے زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے, درود پاک پڑھتا رہے, کلمہ استغفار پڑھتا رہے, یا یہ کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے جو آسان ہے, اللہ 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 اللہ, یہ خاموش نہ رہے, یعنی یوں مطلب سوری زبان کو یعنی کہ بیکار نہ چھوڑے, زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھے, زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کے بھی اپنے فضائل ہیں. یہ کچھ نہ کچھ اتنا کرتا رہے کہ جو بھی سانس ہمارا نکل گیا پلٹ کے آئے گا نہیں, آ گیا اب وہ چلا گیا. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, دنیا کا سارا خزانہ سونا وغیرہ دے دیں, تب بھی وہ سانس خرید نہیں پائیں گے, یہ انمول ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی یاد میں گزرے, کسی بھی نیک کام میں گزرے, یا دنیا بھی کام جو جائز ہے اور جس کی ضرورت ہے تو وہ بھلے کرے تو اس میں گزرے, کچھ نہ کچھ کرتا رہے بندہ, فالتو نہ بیٹھا رہے. نماز سونا یہ فالتو گیا کہ اتنا وقت نیند میں گیا, اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا. سو نیند کے ذریعے, تو نیند کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, تو اب یہ سارا سونا عبادت بن جائے گا. تو کچھ اچھائیوں کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. آپ نے ابھی دوران بیان فرمایا اکیلے کے تعلق سے کہ اب اکیلے میں کیا گناہ کرے گا. ابھی فی الحال یہ پوزیشن ہے جو معلومات ہم ملتی ہیں, ریسرچ بھی ہے باقاعدہ, اس پر تو اب کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اکیلے میں اتنے چلے گئے کہ اب لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اکیلے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا, جس میں آپ کہیں موبائل فون.
اب میری آپ نے بولا توجہ گئی, میں نے کہا یہ اکیلے کا تو برائی کرنے والا سب سے بڑا ساتھی ہے.
پہلے یہ تھا کہ گھر میں یہ شکایت تھی والدین کو کہ بچہ گھر میں آتا نہیں ہے, اور اب یہ شکایت ہے کہ گھر سے جاتا نہیں ہے, کمرہ بند کر کے کمرہ لے کر تین تین چار چار گھنٹے یہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے, نہ سونے کا اس کو ہے نہ جاگنے کا, کچھ بھی نہیں. تو یعنی اس موبائل فون نے وہ تنہائی والا جو معاملہ تھا نا وہ تو کر دیا ختم, کیا موبائل فون کے ذریعے جس بھی حیائی کے محلے میں جانا ہے اس بھی حیائی کے محلے میں وہ جانے کی صورت اس کی بن جاتی ہے. ہیڈ فون لگا لیے, یہ لگا لیے, وہ لگا لیے, کمرہ بند کر کے لاک کر کے بیٹھ گئے, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, نہ بیٹیاں ماں کو جواب دیتی ہے نہ ماں کو بیٹا جواب دیتا ہے, یعنی کوئی ایک دوسرے کو جواب بھی نہیں دیتا. ایسی صورت میں یہ احساس پیدا کرنا کہ چاہے میں اکیلا ہوں یا دوکیلا ہوں, یعنی دو کے ساتھ ہوں, چار کے ساتھ ہوں یا تنہائی میں ہوں, اور میں گناہ سے بچ کر رہ سکوں, اور مجھے میری نفس میرے ساتھ گناہ سے بچنے میں تعاون کر سکے, اس کی کوئی اگر صورت عطا فرمائے کوئی, کیا صورت کرنی چاہیے؟
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ذہن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جب ایک پہلے ٹی وی لانج شاید بولتے تھے,
یہاں یہ بولتے ہیں
ہے نا,
ٹی وی لانج اب بھی ہے,
سب ٹی وی لانج میں بیٹھ کر اگر گناہوں بھرا پروگرام بھی دیکھتے بھی تھے نا, تو وہ ایک خوف رہتا تھا کہ کوئی ایسی اوور مطلب جو ہو گناہ والی ننگی فلمیں اور یہ نہیں دیکھیں گے, دوسرے بھی ہوتے تھے نا ٹی وی لانج میں. اب یہ چار دیواری میں جو آپ نے فرمایا نا گھنٹوں یہ بند رہتے ہیں, تو اب جو چاہے دیکھیں, کہ وہاں نہ ماں دیکھ رہی نہ باپ دیکھ رہا ہے, تو یوں گناہ تو بڑھ گئے. اور اب یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس میں کسی کا اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اختلاف کرے کہ بھئی ایک بولتا اللہ دیکھ رہا ہے, ایک بولتا نہیں دیکھ رہا ہے, ایک عالم صاحب یوں بول رہے اس میں کہ نہیں دیکھ رہا وغیرہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ نہیں دیکھتا ہر جگہ, تو مسلمان بھی نہیں رہے گا. ہم تو بات مسلمان کی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھتا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جو وہ نہ دیکھ سکے. تو اب اللہ دیکھ رہا ہے تو بھی آدمی یہ ذہن بنا لے تو گناہ سے بچنے کی صورت تو بن سکتی ہے. یعنی یوں سوچیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اگر آپ کے والد صاحب دیکھتے ہیں تو نہ کرتے, والد صاحب کی رسپیکٹ یا والد صاحب ناراض ہوئیں گے, اسی طرح اپنا افسر ہے اس سے چھپ کر آپ کوئی کام کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ چاہے افسر ہو چاہے والد ہو ان سے چھپنا ممکن ہے، اللہ سے چھپنا تو ناممکن ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں یہ کام میں کر رہا ہوں میرا والد دیکھ رہا ہو تو، میرے مسجد کے امام صاحب دیکھ جائے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اب کیا ہوگا کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ بد نگاہی کا ذہن ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے. فلم دیکھنے کا ذہن ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے. گانا سننے کا ذہن ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کے پیسے نکالنا، کسی کی جیب کاٹنا کا ذہن ہوا، اللہ دیکھ. کسی کو ناقص مال ملاوٹ والا، اس کو اچھا کہہ کر ملاوٹ کو چھپا کر اس کو دینا گاہک کو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ اگر احساس ہو جائے تو اللہ پاک کرم فرما دے تو یہ بچت کی صورت تو ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم میں یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے. وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے. وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے. وہ پوشیدہ امور سے، چھپی ہوئی چیزوں سے واقف، اور دلوں کے وسوسوں، خیالات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے. اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے. اس کا علم جدید نہیں، اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. تو اللہ پاک کو تو ہمیشہ ہمیشہ علم ہے، یہ نہیں کہ کبھی اتنا تھا تو بڑھ گیا تو آہستہ آہستہ اس کو، یہ کہ عام آدمی چاہے علماء ہو کوئی بھی ہو ان کو بتدریج علم بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں اللہ پاک کے تعلق سے یہ بھی نہیں عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ پہلے معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو گیا، اب مزید معلومات میں اللہ پاک کا اضافہ ہو رہا ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز معلوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر چیز معلوم ہے، کوئی اس کا سرا ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، ہر چیز معلوم ہے. اللہ پاک ہم کو احساس عطا فرما دے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ایک وہ بزرگ کا واقعہ نا حضرت، ایک اوباش آدمی نے ایک عورت کو پکڑ لیا تھا، بغداد شریف کا واقعہ پرانا، چھری نکالی ہوئی تھی اس پر، وہ عورت جو تھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بے چین تھی کہ کہیں مشکل میں پڑی گئی تھی، وہ مزید مشکل نہ بڑھے. اتنے میں ایک صاحب گزرے اور انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا اس بدماش کے، اور نکل گیا گیا تو یہ کپ کپاتا ہوا گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ حیران ہو، عورت تو بھاگ گئی، جب یہ بے ہوش ہو کر گرا تو جب یہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو لوگوں نے پوچھا تجھے ہوا کیا، بولا یہ بتاؤ کہ میرے کان میں یہ جس نے کہا وہ کون صاحب تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ تو زمانے کے ولی بشرافی تھے رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے تمہارے کان میں کہا کیا؟ تو انہوں نے کان میں، اس بدماش نے کہا کہ انہوں نے کان میں میرے کہا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو ان کی جو بات تھی وہ تاثیر کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گئی. اب اللہ والوں کی زبان سے نکلے وہ بھی اس کے اپنی اثرات ہوتے ہیں. خیر تو وہ بس غالباً 8 دن تک وہ آدمی زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا. اس پر ایسی کیفیات تاری ہو گئی کہ حقیقت میں احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم شاید کوئی بھی گناہ نہ کر پائیں. اللہ کرے ہم کو یہ احساس ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
چھپ کے لوگوں سے گناہ एक सवाल आया है, सवाल कर रहे हैं, किसी को रोज़ा याद था और दवाई खा ली, अब सिर्फ रोज़े की कज़ा करनी होगी या फिर साथ कफारा भी लाजिम होगा?
अगर होशियार ने रोज़ा याद है सूरत में उसने दवा खाई तो कज़ा भी करनी होगी और कफारा भी देना होगा। कल मैंने गलती से दवा के ताल्लुक से कह दिया था कि दवा खाने से कफारा नहीं होगा, सिर्फ कजा होगी, तो ये मेरी गलती थी, किसी ने तवज्जो दिला दी थी मेरी, तो ये इसके इजाले के तौर पर ये सवाल जवाब हमने तरकीब बनाई। तो जो थे वो भी नोट कर लें कि रोजे में दवा खाने से कफारा भी है, कजा भी है, कफारा भी है, और जो नहीं है इस वक्त जो कल थे उन तक मेरी ये बात पहुंचा दें, और इजाला इस हेडिंग से इसका क्लिप बना ले और जल्दी जल्दी इसको वायरल कर दें, क्योंकि अब नाजरीन भी तो तादाद होती है जो कल होंगे और आज अभी नहीं होंगे, तो अल्लाह करे उन सब तक भी पहुंच जाए। तो जब कोई सी शरई गलती होती है तो उसका इजाला फर्ज होता है, और इजाले में ऐसा होता है कि जिनके सामने वो गलती की, मसलन 100 आदमियों के सामने गलती की, तो उन्हीं 100 आदमियों के सामने इजाला हो जाए, उनको बता दिया जाए कि ये गलती थी और इसका सही ये है, और इनमें से अगर एक भी छोड़ दिया, जैसे 99 समझो 99 में तो इजाला कर दिया, बाकी 1000 एड कर दिया जिनको पता ही कुछ नहीं था, तब भी ये इजाला पूरा नहीं हुआ, तो ये मसला इसका याद रखिएगा। जब भी कोई मसला गलत हो जाए या कोई भी शरई गलती जिसको बोलते हैं फाहिश गलती, ये मसाइल के ताल्लुक से होती है आमतौर पर, लेकिन और सूरतें भी होती है, कुरानी आयत ही गलत पढ़ ली तो उसका भी इजाला, हदीस पाक गलत बयान कर दी उसका इजाला। तो ये घर घर जो मुफ्ती साहबान बैठे हुए ना और मसले बता रहे होते हैं, इनको बहुत डरना चाहिए, बड़े बूढ़े मसले बता रहे होते हैं, सबको डरना चाहिए। حدیثوں کا بھی اپنے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں ہے, یہ حدیث میں ہے, اللہ نے یوں فرمایا ہے, اللہ نے یوں نہیں فرمایا, اللہ یوں کہتا ہے, یہ لوگ بے باقی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ پر آپ یار بولتے ہیں, اگر کوئی عام آدمی پر بھی بولے نا کہ میرا باپ یوں بولتا ہے اور وہ نہ بولا اور باپ بولے میں نے کہاں بولا تھا, تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا. تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے کہاں ایسا فرمایا تھا, کتنی رسوائی ہوگی. تو اس لیے نہیں پتا مسئلہ, کوئی پوچھتا ہے آپ سے, آپ جواب دینے کے کیوں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ علماء کے رجوع کر دے گا, ابھی علماء کو پوچھ لو. جیسا ابھی میں نے ڈاکٹروں سے بھی درخواست کی کہ مت کہا کرو کہ بیٹھ کر نماز پڑھو تو یہ کر لو, تو مطلب آپ علماء کی طرف بھیج دیا کرو, یہ تو عالم دین بتائے گا. ہماری ڈاکٹری بے شک یہ بولتی ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے یا وہ نقصان ہے, جب دینی معاملہ ہوگا روزہ رکھو گے تو نقصان ہے, ہماری ڈاکٹری یہ بولتی ہے. لیکن ڈاکٹری پر ہمارا ایمان نہیں ہے, ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے. اللہ اور رسول جو فرمائے وہ سچ ہے, اور یہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے یہ علماء دین بتائیں گے, ہے نا. یہ سب کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے احتیاط کیا کریں گے تو لوگ آپ کے کہنے پر گناہ تو کر لیں گے لیکن آپ مارے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر اہل سنت, آپ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو.
رمضان کی آمد مرحبا, ماہ قرآن کی آمد مرحبا, ماہ غفران کی آمد مرحبا, سحری کی رونق مرحبا, افطار کی رونق مرحبا.
ماشاءاللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, صد کروڑ مرحبا. اللہ پاک سبھی کو عالم ابام المفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے.
جاپان کے شہر اویاما سٹی میں ہمارے کامران نتار بھائی کے گھر آنا ہوا تھا, تو الحمدللہ یہاں دیکھا کہ مسجد بیت بنا رکھی ہے انہوں نے, الحمدللہ نمازوں کا بھی سلسلہ ہوا. تو امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے, اور آپ کی ترغیب پر دیکھیں یا جاپان تک میں بھی مسجد بیت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ان کا بھی انداز دیکھا کہ نمازوں کا یہ ایک بڑا اہتمام کرتے ہیں. مسجد بیت کس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے حوالے سے ان کے بھی کچھ اس طرح کے تاثرات تھے کہ یہاں پر یہ نماز کا اہتمام وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں. تو اگر مدنی چل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں مسجد بیت بنانا یہ سنت ہے. اور پہلے تو مسجدیں تھی نہیں, مسجد الحرام میں بھی چھپ کر نماز ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ یہ کہ صحابہ کرام نے, بعض صحابہ نے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی, وہاں نماز پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, اور غیر مسلم جو تھے وہ سن سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان غور کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف لپکتے تھے. تو یوں پھر وہ غیر مسلموں کو جو دیگر ڈھیٹ قسم کے تھے ان کو تشویش ہوتی تھی. یہ واقعہ تو ہے کتابوں میں. تو اس طرح مطلب ہے کہ گھروں میں مسجدیں یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یعنی یہ گھر میں مسجد بنانی چاہیے. اور عیسائی بہنیں بھی اس پہ فائدہ اٹھائیں کہ یہ تو مسجد میں آتی نہیں ہے, تو وہاں مسجد میں ہی نماز پڑھیں اپنی پانچوں ٹائم, نفل اعتکاف کی بھی نیت کر سکتی ہیں اس میں, اور سنت اعتکاف رمضان والا یہ بھی کر سکتی ہیں. جبکہ مرد جو ہے وہاں نفل تو پڑھ سکتا ہے, نمازیں پڑھ سکتا ہے, لیکن وہاں اعتکاف گھریلو مسجد میں, مسجد بیت میں نہیں ہو سکتا. اس پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. تو گھر میں سبھی کو بنانی چاہیے. اب دیکھ لیں نہیں بنائی تو اب بنا لیں, کرائے کے گھر میں بنا سکتے ہیں جس طرح کا بھی گھر ہو, سوائے اس کے کہ ہاں کسی کی چھینی بھی جگہ جو ہے نا غصب کی اس میں نہیں بنا سکتے, ورنہ ٹیمپریری کسی نے آپ کو دیا رہنے کے لیے اس میں بنا سکتے ہیں, اپنے آفس میں بنا سکتے ہیں, دکان میں بنا سکتے ہیں, جہاں آفس میں آپ کام کرتے ہیں آفس کا مالک کوئی اور ہے بھلے تو بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس کا احترام اس مسجد کی طرح نہیں ہے. نہ یہ قیامت تک مسجد ہے, جیسا عام مسجد جو بنائی ایک بار کسی نے مسجد قرار دے دیا اس کو, اب وہ قیامت تک مسجد ہے, تو بدل نہیں سکتے. لیکن یہ مسجد بدل سکتی ہے گھریلو, نیت کر لے گا اب نہیں ہے تو نہیں ہے خلاص, یا پہلے اتنی بڑی تھی اب اس کو اتنی کر دیتے ہیں, اب اتنا حصہ مسجد ہے, یا چھوٹی بنائی تھی اب یہ اتنی بڑی ہے یہ مسجد, میں نے یوں نیت کر لی, پھر اس کو صاف ستھرا رکھے, خوشبودار رکھے, تو یہ ثواب کا کام ہے. تاہم نہیں بھی اگر وہاں کو گندگی وغیرہ ہوئی تب گناہ نہیں ہے, تو گھر میں بنانی چاہیے, زیادہ مشکل ہے نہیں. جہاں نماز پڑھتے ہیں مصلے کی جگہ جسے اتنی بھی آپ بنا سکتے ہیں, پورے کمرے کی بھی بنا سکتے ہیں مسجد بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ماشاءاللہ جاپان کے عیسائی بھائی نے مسجد بیت بنا رکھی ہے, اور وہاں تو ویسے بھی چونکہ مسجدیں بہت دور دور تک ہوتی نہیں ہے, اس لیے ان کو تو وہاں کے مسلمانوں سے زیادہ بنانی چاہیے, ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ گھر میں نماز پڑھ سکے اس جگہ پر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. مسجد بیت کے لیے یہ تو ہے انہیں کہ صرف مرد پڑھیں گے, اسلامی بہنیں تو گھر میں ہوتی ہیں, خواتین لیڈیز فیمیل, تو ان کو بھی مسجد بیت سے فوائد حاصل ہوں گے. پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ گھر ہے اس میں چار پانچ کمرے ہیں, اب تقریباً سب کے بیڈ روم بھی الگ الگ ہوتے ہیں, تو سب اپنے اپنے کمروں میں اگر نمازیں پڑھتی ہیں یا کوئی ایسا کا اہتمام ہے, تو کیا ہر کمرے میں مسجد بیت بنائی جا سکتی ہے یا پورے گھر میں ایک ہی مسجد بیت ہو بولے کہ بھائی وہیں جا کر نماز پڑھنی ہے؟ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی کمرے ہوتے ہیں, بیڈ روم الگ الگ ہوتے ہیں, اپنے بیڈ روم کے اندر اٹیچ بات بھی ہوتا ہے, تو وہیں پر وضو وغیرہ کر کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے کمرے میں, اسلامی بہنیں پڑھ لیتی ہوں گی. تو کہ ہر اسلامی بہن یا ہر شخص اپنا الگ کمرے میں الگ مسجد نماز کی جگہ مقرر کر سکتے ہیں, اور کیا وہ ان سب کو مسجد بیت کا ثواب ملے گا؟
ہاں ہر کمرے میں بھی بنا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک کی جگہ بنا لی اب دوسری جگہ نہیں بنا سکتے, ایسا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے, بندہ جب چاہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, پر ان اوقات میں کیوں منع ہے جو تین اوقات مکروہ ہیں؟
یہ جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اس میں ماننا ہی ہوتا ہے, اور شاید یہ سورج والی عبادتوں کا ہے دوسروں کی.
عبادتوں کا بھی ہے اور شیطان اس وقت اس کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اور سائنسی اعتبار سے بھی اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔
الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک اور محترم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ایک دین سے محبت رکھنے والے مسلمان کو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں، اور کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے گھروں کو سجایا، لائٹنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے پینافلیکس بینر بھی جاری کر دیے۔ الحمدللہ آئیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت بینر دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے، رمضان کریم مبارک ہو۔ اوپر سب سے پہلے اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، پھر بہت خوبصورت رائٹنگ میں رمضان کریم مبارک لکھا ہوا ہے، چاند بھی بنا ہوا ہے، اور اس بینر میں حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے، رمضان کے روزہ داروں کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یہ بینر کا سائز ہے 10x5 سائز ہے، اس کے پرائز جو ہے وہ 2500 ہے، تو اس کو حاصل کیجئے اور اپنی دکان پر بھی لگائیں، فیکٹری پر بھی لگائیں، گھر میں اگر کہیں جگہ ہو بار تو وہاں بھی لگائیں، مختلف جگہوں پر یہ لگایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کو دیکھنے سے ماہ رمضان کی محبت اور بڑھے گی، تو آپ مکتبۃ المدینہ پر اس کا آرڈر دے سکتے ہیں، اور اس سے بڑے سائز کے بھی آرڈر آپ دے سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر پر اس بینر کو پہنچائے گا۔ آئیے ایک اور خوبصورت بینر ہم دیکھتے ہیں، اس بینر پر لکھا ہے، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، ماشاءاللہ الکریم، اس میں بھی اللہ پاک کا نام لکھا ہے، بہت خوبصورت بینر ہے، اور اس میں دعوت اسلامی زندہ باد یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس بینر کو بھی آپ ضرور حاصل کیجئے۔ اس کا سائز ہے 7x3 اور یہ 1070 اس کے پرائز ہیں، اس کا بھی آرڈر آپ مکتبۃ المدینہ میں کیجئے، تو انشاءاللہ الکریم آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ آئیے ایک اور سائز کا بینر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس بینر پر لکھا ہے، دعا ہے، یا اللہ پاک ہر مسلمان کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ 2x5 کا یہ بینر ہے اور اس کے پرائز 520 روپیز ہے، تو اسے بھی آپ حاصل کیجئے، اس کا بھی آرڈر دیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ بینرز لگائیں، یہ پول بینر ہے، پول پر بھی لگا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی برکتیں اور ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کچھ سوالات ہیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں، یہ ارشاد فرمائیے، کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
دے سکتے ہیں،
ٹھیک، بھائی بہن خالہ پھپھو ساس
جبکہ صاحب نصاب ہو تو یہ جو اپنے نصاب میں سے جو زکوٰۃ بنے گی نا وہ اگر دے گا تو زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی۔
بھائی بہن خالہ پھپھو ساس سسر کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے؟
ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے،
ٹھیک، کیا یتیم بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟
ہاں، یتیم بچہ اگر حقدار ہے تو، اگر سمجھدار ہے تو اس کو مالک کر دے، اس کا خود ہی مالک ہو جائے، نہ سمجھے تو اس کا جو سرپرست ہے اس کو دے دے، وہ قبضہ کر لے، ٹھیک، اس کے لیے زکوٰۃ کا، ماں بھلے غنی ہو مالدار ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو یتیم اصل کہتے کس کو ہے؟ یتیم جس کے والد صاحب جسے فوت ہو گئے، تو جب تک یہ نابالغ رہے گا بچہ اس وقت تک یہ یتیم ہے، بچی بھی جب تک نابالغ ہے یتیم کہلائیں گے، اب جیسے ہی بالغ ہوں گے تو اب یتیم نہ رہے،
ٹھیک۔ عورت کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے؟
شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
زکوٰۃ میں انگلش تاریخ کا اعتبار ہے یا اسلامی تاریخ؟
ہجری سن کا،
اسلامی تاریخ،
اسلامی تاریخ کا۔
کس پر قرض چڑھا ہوا، کسی پر قرض چڑھا ہوا ہے تو کیا اب وہ اتنی رقم کو مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا؟
مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا۔
کیا آرٹیفیشل جیولری پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟
آرٹیفیشل جیولری پر ویسے زکوٰۃ نہیں ہوگی، استعمال میں ہے تو، اگر کوئی اس کا کاروبار کرتا ہے تو اب وہ شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی،
ٹھیک ہے۔ کیا زکوٰۃ میں راشن یا فریج، موٹر سائیکل، کپڑے وغیرہ یہ بھی دے سکتے ہیں؟
جو بھی مال ہو نا، مال دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں، یہ مال ہے جن کے آپ نے نام لیا۔
پچھلے سالوں کی زکات نہیں دی تو کیا توبہ سے معاف ہو جائے گی؟
نہیں، تاخیر کی بلا وجہ اگر یہ تاخیر کی ہے اس نے تو تاخیر کی توبہ کرے اور زکات پائی پائی کا حساب لگا کر ادا کرے، تب ہوگی.
کیا کرائے پر چلنے والی بسوں اور گاڑیوں پر بھی زکات فرض ہوگی؟
نہیں، اگر یہ کرائے پر چلانے کے لیے رکھی ہیں اور اس جو آمدنی ہے نا وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگی.
حضور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جن پر بہت ساری زکات فرض ہوتی ہے، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 25 کروڑ، 50 کروڑ یا اس سے زیادہ، تو اب وہ سال پورا ہو گیا، اب ان کو زکات نکالنا بڑا آزمائش ہوتی ہے، تو کیا یہ ایک پچھلے سالوں کے مقابلے میں اپنا کچھ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو آتے سال کم از کم اتنی زکات تو میرے پر فرض ہو ہی جائے گی، تو وہ اس کو باقاعدہ تقسیم کر کے 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 50-50 لاکھ روپے کر کے یہ اپنی زکات دیتے رہیں، یا پھر ایڈوانس میں زکات، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم جا کر جیسے زکات کی اسلامی بھائی سے بات کرتے ہیں تو کوئی بڑی رقم اگر ہمیں دینا چاہتے تو وہ ہمیں اسی طرح بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے اتنے مہینے تک ہم آپ کو اتنی رقم دے دیں گے، تو وہ ایڈوانس زکات کے طور پر بھی دیتے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے لیے یا جن کی بڑی زکاتیں ہوتی ہیں، بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو شاید ان کے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کو ایسا کر لینا چاہیے.
جن سے بن پڑے وہ ایڈوانس میں دیتا رہے گا نا اس طرح کا آدمی، تو یہ بوجھ کم پڑے گا. مگر آپ کو ہم کو ملتے ہوئے جو مذہبی سوچ کے ہوتے ہیں، باقی ایک تعداد شاید اکثریت کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، وہ زکات دیتے ہی نہیں ہیں. یہ اتنے مالدار لوگ ہمارے اپنے وطن میں اربوں کربوں پتی لوگ پائے جاتے ہیں، اگر یہ سارے دیانتداری کے ساتھ زکات ادا کریں اور زکات ان کے حقدار تک پہنچے تو شاید ہمارے وطن سے تو غربت ختم ہو جائے. اتنا مال لگ کے بیٹھے ہوئے، ان کو خود اپنے مال کا حساب پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا مال ہے، کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے، ایسے بھی پائے جاتے ہیں، میرا گمان غالب ہے. طرح طرح کے لوگ ہیں، ہمیں وہ نہیں ملتے، وہ لوگ ہم تک ان کی اپروچ ہی نہیں ہے، نہ ہماری ان تک اپروچ ہے. اللہ پاک توفیق دے کہ یہ فرض ہے. یعنی آپ 50 کروڑ کیسے دوں گا، تو بل فرض اگر کسی بات 50 کروڑ ہے تو یہ بھی 2.5% ہے نا 50 کروڑ، 97.5 تو آپ کے پاس اب بھی 100 میں سے بچ گئے نا، آپ کے پاس خربوں روپے نا، اس کا مطلب تو دینی چاہیے. رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، ورنہ یہ مال ڈوب جائے، چوری ہو جائے، مال تلف ہو جائے، کہیں بھی ضائع ہو سکتا ہے، آگ میں جل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس کے آگ لگی یا کوئی اس طرح کی آفت آئی اور نقصان ہوا، اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ زکات نہیں دی تھی اس لیے ایسا ہوا، یہ مطلب فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جانے اس کا رب جانے. ہم زکات کی ترغیب دلائیں اور اس طرح کی یہ باتیں بھی حدیثوں میں جو میں نے عرض کیا کہ وہ مال تلف ہو جاتا ہے وغیرہ، تو یہ ضائع ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے یا جل جاتا ہے آگ میں، تو یہ حدیثیں سنا سکتے ہیں جو بھی ہے ڈرانے کے لیے تاکہ زکات دے، لیکن کسی فرد کو نہیں کہیں گے کہ تم یہ کرتے ہو اس لیے تمہارا مال جل گیا یا ڈوب گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد.
جو چاہو دونوں جہاں کی، کر
آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
ماشاءاللہ کتنے چراغا کر دیا رمضان کا اللہ, ان سب کے دلوں کو روشن کر دے, ان کی قبروں میں چراغا ہو جائے, مزہ آ گیا ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
السلام
نے بھی گھر میں مسجد بیت بنائی ہے ماشاءاللہ.
آج کل مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ نا ڈپریشن کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں نا, تو برائے کرم یہ بتائیں کہ ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکے.
ڈپریشن, ڈپریشن سے کیسے بچا جائے؟ ڈپریشن کیسا ہے کہ یہ ڈپریشن کے مریض کو اگر ہم کہیں گے نا تم کو ڈپریشن ہو گیا تو یہ باقاعدہ کوئی مرض اس طرح کا تو ہے نہیں جیسے کہ زخم ہو گیا وہ نظر آتا ہے یا کوئی مرض ہو گیا جو ایکس رے میں آئے گا یا لیبورٹری ٹیسٹ میں آئے گا. تو یہ مطلب ڈپریشن کے غالباً معنی ہوتے مایوسی, اب آدمی مایوسی بس پکڑ لیتا ہے, اس کو یہ احساس ہو گیا نا مجھے ڈپریشن ہو گیا, اب اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ڈاکٹر ہی بولے گا تیرا ڈپریشن ہو گیا. تو اس میں غالباً یہ کہ آدمی اپنا ذہن بنائے, اگر پہلے تھا بھی تو اب کہاں ہے مجھے ڈپریشن, حوصلہ تھوڑا بڑا رکھے کہ یہ اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نفسیاتی کہ اگر خود بندہ سوچے نہ غور کرے اپنا ذہن بنائے تو یہ کہ اس سے نکل سکتا ہے. یہ میری موٹی عقل میں جو آیا وہ میں عرض کیا, وضو کرے تو اس سے بھی ڈپریشن کی جو کیفیت ہے وہ ٹوٹتی ہے, سوچے نہیں بس.
کہتے ہیں مصروفیت بھی بدل دیتی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک شخص کے ایک ایک کر کے تقریباً دو یا تین بچوں کا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انتقال ہو گیا, اور اس نے اتنا دماغ پہ لے لیا کہ بظاہر وہ کسی کام کاج کا رہا نہیں, اور ہر وقت وہ سوچ میں اور فکروں میں ہی مبتلا رہتا تھا. اب اس صورتحال میں اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا تھا, اب ڈاکٹر اس کا علاج کرے لیکن اس کا علاج ہو نہیں, دوائیں اور پھر ایک بیماری کو وہ تو دوسری بیماری, اس کو چھوڑو تو تیسری, اب دواؤں پر دوائیں اور ڈاکٹر کا اور میڈیکل چیک اپ, اب کوئی بیماری بھی ایسی ڈکلیئر نہ ہو, بس وہ صدمہ لے کر اور ایک ٹینشن اور ڈپریشن میں اس کی وہ مبتلا ہو گیا. اب اس کا ایک اور بھی بچہ تھا, اتنا بڑا نہیں تھا, ایک دن وہ بچہ کچھ تنکے لے کر آ گیا, اسٹکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اور اپنے ابو کو کہنے لگا ابو مجھے اسی کشتی بنا دو. اور باپ بولا بیٹا بھی میں نہیں, وہ تو موڈی صحیح نہیں تھا باپ کا, بولا بیٹا جاؤ, بیٹا چھوٹا تھا اس نے ضد کی, ابو تھوڑی ایک کشتی بنا دو. اب باپ نے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے ایک ایک کر کے تنکا جمع کیا اور دھاگے سے باندھ باندھ کر کشتی بنانے لگا. اب وہ کشتی بناتے بناتے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے نکل گئے اسے کشتی بناتے بناتے. کشتی بن کے بچے کو مل گئی, چھوٹی سی شپ تھی, وہ بچے کو مل گئی. جب بچہ لے کر چلا گیا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ جو 3-4 گھنٹے جو میں نے گزارے, کہ 3-4 گھنٹوں میں مجھے وہ ڈپریشن کی اور ٹینشن کی اور جو پریشانی اور گھبراہٹ تھی وہ مجھے نہیں ہوئی, تو اس کو سمجھ آئی کہ میں اپنے آپ کو مصروف کروں. اب مصروف کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اتنے ٹائم میں اس نے گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی, اب جب اسے گھر کی طرف دھیان دیا تو گھر میں دیکھا تو کئی کام گھر کے مینٹیننس کے نکلے ہوئے تھے, کہیں نلکے کا مسئلہ تھا تو کہیں کسی کا مطلب کس کا مسئلہ تھا. اب اس نے وہ سارے کام لکھنے شروع کیے تو کئی کام نکل آئے, کہا یار اب یہ صحیح کراؤں. اب یہ صحیح کراتے 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 اس کی وہ جو طبیعت خراب تھی نا وہ درست ہونا شروع ہو گئی اور وہ اس کو ایک لائن مل گئی. اس واقعے کے نیچے اب یہ ہو سکتا ہے کسی نے مطلب کہ سمجھانے کے لیے بیان کیا ہو یا واقعی حقیقت پر مبنی ہو, میں نہیں جانتا, لیکن اس کے نیچے ایک سبق تھا کہ اگر آپ خود کو مصروف کر دیں, جیسے ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان میں خود کو مصروف کرنے کے بڑے مواقع ہیں, تراویح ہے, قرآن کی تلاوت ہے, روزے ہیں, سحری ہے, افطار ہے, اوراد و وظائف ہیں, اس طرح کے مدنی چینل پہ یا دیگر اس طرح کے پروگرام ہیں, یہ ہیں. اسی طرح دیگر ایام میں بھی اگر اپنے آپ کو اچھے اور نیک کاموں میں کسی کی مدد کے لیے چلے گئے, کسی کی خیرخواہی کر لی, عیادت کر لی, غمخواری کر لی, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر جا کر مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے, تو یوں اس طرح کہ اگر آپ کو ایسی مصروفیت کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو دواؤں کی نہیں ضرورت پڑے گی بلکہ آٹومیٹیکلی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی اور انشاءاللہ روحانیت بھی اللہ نے چاہ تو نصیب ہوگی جب اچھے اور نیک کاموں کی طرف مائل ہو جائے گے.
ماشاءاللہ. ڈپریشن کے معنی ذہنی دباؤ, میں نے مایوسی کا تو اس کے معنی ذہنی دباؤ. اچھا ڈپریشن کا روحانی علاج, فجر کی 2 سنتوں اور ظہر مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون, سورہ نصر اور سورہ لہب, اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا, انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا آپ کا ڈپریشن جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مینڈک سوار بچو, اس کے پیج نمبر 27 پر دیکھ لیجئے یہ علاج, کیونکہ ابھی میں نے بولا تو ہو سکتا ہے کسی کو یاد رہے کسی کو نہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت کو رمضان کی آمد پر بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک اس رمضان کے صدقے میں آپ کو کئی کئی رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. سوال عرض یہ ہے کہ آپ جب پانی وغیرہ پیتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے اگر مناسب ہو تو ضرور ارشاد فرمائیے گا, اور اس پڑھنے کی کیا فضیلت ہے رہنمائی فرمائے. میری میرے گھر والوں کی, اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت, سلامتی, ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہم آمین ویاکم. اس میں دعائیں تو بس وہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم, عموماً یہ پڑھتا ہوں میں, اور اس کی فضیلت تو حدیثوں میں موجود ہے اور ہمارے ماحول میں تو یہ کافی مشہور بھی ہے. یہ دعا کہ چاہے کوئی زہر بھی ڈال دے کسی کو کسی کھانے کی چیز میں اور یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا, اس کو وہ چیز نقصان نہیں کرے گی جو اس نے کھایا پیا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں متقفین اسلامی بھائی جو ہیں ان کے لیے خوشخبری, جانشین امیر اہل سنت متقفین سے ملاقات فرمائیں گے. آج حلقہ نمبر 1 سے لے کر 25 تک کے اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. تو مدنی مذاکرے کے بعد حلقہ نمبر 1 سے لے کر حلقہ نمبر 25 تک کے اسلامی بھائی جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب
محمد۔ غیر متقیف اگر لائن میں لگ گیا پھر گناہگار ہوگا، ثواب دار ہوگا، کیا ہوگا؟ کارڈ کے ساتھ انٹری ہوگی۔ سخت قانون بنا لیا آپ لوگوں نے یار، یہ بےچارے کوئی کوئی آتے ہیں دوست برادر ان کے، اور رات بھر یہاں پڑے رہے، بولے بھائی اپنے متقف نہیں ہے، تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے، چلو اب تو متقف ہو گئے، تو کارڈ کون دے گا ان کو؟ اتنے زیادہ ہوتے نہیں عوام عام دنوں میں، یعنی مشورہ تھا نرز ہے، جو عرض کرنا تھا میں نے کر دیا۔ جوان ہے یار، میں مطلب ملتان میں جو تین روزہ اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں کھڑے ہو کر میں ملا ہوں عوام کے ریلے سے، اور جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، یہاں کا تو اب یاد نہیں آ رہا مجھے، گلزار حبیب کا بارہ بار یاد ہے مجھے، کہ جب ہفتہ وار اجتماع میں اس میں بھی گیدرنگ ہوتی تھی، اور لوگ گلے، ہر آدمی گلے ملتا تھا، جنرلی کو نا گلے ملتے تھے، وہی دیوار سے لگا دیتے تھے، پھر بیٹھ کر ملنا شروع کیا، تب بھی کوئی ٹوکن اور یہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور لائن لگی رہتی تھی، یہاں بھی بغیر ٹوکن کے لائنیں لگ لگ کر ساری ساری رات ملاقات۔ تو میرا بچہ جوان ہے، ابھی انشاءاللہ ملے گا، تو اگر 10-5 کو ایسے شامل ہو گئے تو اس کو منع نہ کیا جائے، وہ اس کا سسٹم بنا دے، سب کی حسرت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق ہونا بھی پلس ہے، کہ یہ جو ملنا چاہتے ہیں دین کی محبت میں ملنا چاہتے ہیں، ورنہ کوئی فلم ایکٹر ہو یا کوئی گلوکار ہو یا کوئی صدر وزیر، اس سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں، وہ دنیا داری ہوتی ہے، یہاں تو دین داری ہوتی ہے۔ میں دعا قرض کروں گا، میری ماں بیمار ہے، میرے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو پھر ہم روک دیں گے تو اور دل ٹوٹے گا۔ کیا سسٹم بنانا چاہیے اس کا، یہ آپ کو پتا؟
لبیک انشاءاللہ الکریم۔
نہیں، ایک تنکا بھی ہے ہمارے کام کا، یہ تنکا ہی ہو سکتا ہے دین کا کوئی عظیم کام کر جائے، کوئی محبت مل جائے، تنکے سے مثال دی میں نے، کسی کو بھی ہم وہ نہ سمجھے کہ یہ نا اہل ہے یا فلاں ہے، سب میں نہیں ملتا، سب سے میں اپنی سب بولتا ہوں، اب میرے منہ ہے نہیں، ترکیب نہیں یار، پہلے یہ کوئی ٹوکن سسٹم اور پھر بھیڑیں ہو گئی اور پھر آزمائش، تو یہ مجبوری تھی، ابھی ان کی وہ مجبوری نہیں ہے، اللہ کرے یہ بھی اتنا کام ان کا بھی بڑھ جائے کہ وہ لوگ ان کو نہ سونے دیں نہ جاگنے دیں ملنے کے لیے، بے کر تو ہے، پلس ہی ہے نا یار، یہ تو ٹھیک ہے، آدمی ہر وقت تو نہیں ملتا، لیکن مبالغہ ہے، اب مجھے تو صحیح بولتا ہوں، اگر میں کانٹا فری کانٹا کر دوں ملاقات کا، تو میں شاید میرے کو سانس بھی نہ لینے دیں لوگ، اتنے ٹوٹ پڑے، وہ آتے رہے جاتے رہے، اب محرم کے دنوں میں ملتا تھا میں جن دنوں یہیں پر، اتنا رش ہوتا تھا، وہ خالی ملاقات کے لیے، ملے گا یار تو دین سیکھنا تو ایک ہی طرف رہ گیا، ملاقات، یہاں تک کہ مطلب میں ملتا تھا اپنے رمضان حال میں بیٹھ کر، اور یہ باہر تک لائنیں لگتی تھی کسی کو یاد ہو تو، یہاں تک کہ ٹائم ختم ہو جاتا تھا، وہ رات ختم ہو جائے تو پھر نمازیں پڑھنی، وہ نہیں ممکن ہوتا تھا ملنا، شاید ایسے حالات پیدا ہو جاتے، پھر بھی لوگ رہ جاتے تھے، پھر پتہ چلا کہ یہ ناراض ہوتے تھے، اب اتنی دیر سے یوں تو یوں، اور فلاں ذمہ دار تو مل کر آ گیا، ہماری باری نہیں آئی، خود نے اپنا رستہ نکال لیا، کوئی الٹا سیدھا بھی بات، ان گھڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بعض، تو وہ آ جاتے تھے، تو یوں پھر وہ بند کرنا پڑا تھا، مجھے جو یاد ہے، نہیں جب مجبوری آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی فی الحال کوئی مجبوری ایسے نہیں، ہفتے کو یا کوئی زیادہ گیدرنگ والی رات ہو، 27ویں رات ہو جیسے، تو اس میں ٹھیک ہے کہ احتیاط کی جائے، ایسا نہ پوری رات ملاقات میں نکل جائے اور سحری کا ٹائم ہی نہ رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ویسے جوان میں نے کہا، عموماً جوان بہادر کو کہتے ہیں، عموماً نہیں کہتے، جوان بہادر کو کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے، امام حسین جوان تھے رضی اللہ عنہ، ان مانو کر جوان تھے کہ عمر شریف تو 56 سال تھی، 56 تقریباً بوقت شہادت، لیکن جوان تھے بہادری میں، ہمت میں، طاقت میں، کہ کوئی جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، شیر ابن شیر تھے، شیر خدا کے شیر تھے، یوں مطلب یہ کہ جوان بہادر کو کہتے ہیں، اور ہماری عام بول چال میں جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھا، یہ تین کیٹیگریز ہیں، بچہ، تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ جوان جو ہے نا، اس کا لغت میں جو لکھا ہے یہ 30 سال تک رہتا ہے، 30 ایئرز جوان، اس کے اوپر گیا تو اب ہو گیا ادھیڑ عمر، بڑھاپا، تو ادھیڑ عمر یہ چلتے چلتے بڑھاپے میں آیا تو 60 سال، 60 ایئرز میں جیسے داخل ہوا اب یہ بوڑھا ہو گیا. تو یہ یوں مطلب 40 کے اوپر ہے، 2-3 سال اوپر ہے 40 سال کے، 40 پلس مجید 40 پلس، نیچے 40 پلس ہے، اب بھی اوپر چلیں گے نا. تو یہ اب یہ جوانی کے خواب نہ دیکھیں، جوان نہیں ہے، ادھیڑ عمر، بے بوڑھا. بوڑھے کے بعد بھی ایک مقام ہے جو بھول گیا ہوں میں، ذہن سے نکل گیا ہے، ارزل عمر اور چیز ہے. ارزل عمر تو نکم ہی عمر، تو میں تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو یوں نکما ہوں، لیکن ارزل عمر میں نہیں ہوں، جس میں سوچ کا اتنا بڑے آدمی کو بالکل دماغ کام نہ کرے اور لوز ٹاکنگ اور نکم ہی شادی ہے یا جو بھی ہو، ارزل عمر کا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارزل عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے، نکم ہی عمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. فیضان رضا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ماہ رمضان میں ہر نفل نماز کی جگہ قضا نمازیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟
ہر نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کریں کہ قضا کروں گا رمضان میں ثواب زیادہ ملے، تو قضا نماز کا فوراً ادا کرنا یہ واجب ہے، بلا وجہ تاخیر یہ گناہ ہے، اس کو جلدی جلدی ادا کرنی ہے، نہ کھانا پینا، کام دھندا جو بھی ہوتا ہے، ایک مجبوریاں ضرورت کے، اس کے علاوہ جو وقت ملے تو اس میں قضا عمری کر کے جلدی سے فارغ ہو جائے.
آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک بھی کیا، تو کل آنے والی رات 3 رمضان ہے، ان کی امی جان خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شب عرس بھی ہے، اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی شب عرس ہے الحمدللہ. تو کل کی رات ویسے ماہ رمضان کی راتیں تو کیا بات ہے، مگر اس میں یہ 2 برکتیں اور بھی شامل ہیں،
اور وہ جلوس بھی غالباً بی بی فاطمہ کی یاد میں،
جی
کل جلوس بھی ہوگا انشاءاللہ
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Amir al-Sunnat, once again we have got some Islamic brothers from UK and they have come for the full month of Ramadan for itikaf. So we would like to engage with them and ask them to introduce themselves.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amir al-Sunnat, alhamdulillah, all the way from UK, Jamiat al-Madinah, Birmingham. Alhamdulillah, aapke kehne par alhamdulillah اور ترغیب پر جامعۃ المدینہ برمنگھم یو کے سے مدنی قافلے کی صورت میں الحمدللہ طلباء کرام، اساتذہ کرام کراچی باب المدینہ کراچی تشریف لائے الحمدللہ، اور طلباء یقیناً خوش ہیں یہاں کا ماحول دیکھ کے جو وہاں پر نہیں ملتا. تو الحمدللہ طلباء یہی وش کرتے تھے کہ آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں. ماشاءاللہ ہمارے فرانس سے بھی اسلامی بھائی جو جامعۃ المدینہ میں داخلہ ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں، دبئی سے وغیرہ، اور الحمدللہ ان سے انہوں نے کچھ سوال آپ سے پوچھنے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل عین الدین استاد عرفان صاحب، ولید، باقی حمزہ حسین یہ وغیرہ الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو یہی دعا ہے کہ آپ ہی ان کے لیے دعا فرمائیں کہ 30 دن کے لیے آئے ہیں اسپیشلی یو کے سے، اور یہاں پر آلریڈی از ڈیفیکلٹ ہے تو مشکل، لیکن الحمدللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یہی دعا آپ بھی فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور استقامت پر اجر عطا فرمائے. آمین.
ماشاءاللہ.
اب انشاءاللہ سوال ان کے ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عین الدین عطاری ہے، اور باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے that during the month of Ramadan, everyone has jazba to perform namaz, to read Quran, and perform extra nawafil, etc. And can you tell us a method of how to keep this jazba after Ramadan as well? Jazakallah khaira.
Allahumma ameen wa iyyakum.
Ainuddin, Jamiatul Madina, Birmingham, Darja Saniya. Inka ye sawal tha ke Ramzan ul Mubarak mein ye umuman dekha jata hai ke ibadat, nawafil wagaira ka zauk badh jata hai. Lekin jaise hi Ramzan ul Mubarak khatam hota hai ya ek do maah baad ya hafte baad ya kuch din baad wo jazba thanda ho jata hai. To kya aisa kiya jaye ke Ramzan ul Mubarak jab khatam ho to jis tarah dakhil hua tha jis tarah hamara jazba tha isi tarah jazba qaim rahe Ramzan ul Mubarak ke baad bhi.
تو ایک ماحول تو بالکل بدل جاتا ہے رمضان میں بدل جاتا ہے ماحول اور رمضان کے بعد واقعی ماحول تبدیل ہو جاتا ہے چاند رات سے ہی لوگ مطلب بدلنا شروع ہو جاتے ہیں گیوا گیمی ہو جاتی ہے رونق کے بازاروں کی اور یہ سب بڑھ جاتی ہیں تو اس میں یہ کہ جو رمضان میں پایا تو رمضان میں ہی اس کا مطلب یہ کہ اپنا ذہن بناتا رہے کہ میں رمضان کے بعد بھی یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے تلاوت بھی کرنی وغیرہ وغیرہ خود ذہن بنائے اور اپنی پچھلی گیدرنگ جو اگر دوستوں کی ہے اس سے نکل آئے اب یہاں جیسے نکل کر آ گئے نا اب دوبارہ انہیں کی گیدرنگ میں جائیں گے اب تو گیدرنگ میں پہلے تو یہ ہوتا تھا اب تو یہ سوشل میڈیا نے سب آسان کر دیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اسی گیدرنگ سے یہ رابطے ہوتے ہوں گے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے تو نکلنا تو پڑے گا ورنہ تو کام کیسے ہوگا غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک حکایت سمجھانے کے لیے لکھی ہے انہیں ایک واقعہ اسٹوری کہ ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ صرف ایک سال کے لیے رکھا جاتا تھا جب ایک سال پورا ہوتا تھا تو اس بادشاہ کو ایک ویرانے میں بھیج دیتے تھے اور جو بھی ان کی بستی کے باہر ایک جگہ تھی وہاں سے پہلا آدمی وہ گزرتا تھا اس کو یہ پکڑ لیتے تھے کہ آج سے تو ہمارا بادشاہ بنا دیتے تھے اس کو بول دیتے تھے کہ اب سال بھر کے بعد تیرے کو وہاں بھیج دیں گے بادشاہت کر یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے تو وہ بادشاہ جو تھا اب جو یہ دوسری جگہ چلا گیا موجودہ تو اب جو نیا بادشاہ بنانا تھا تو جو مخصوص لوگ جو تھے وہ پہنچے وہاں مخصوص جگہ پر ایک آدمی نکلا اس کو پکڑ لیا کہ آج سے تو ہمارا بادشاہ صبح سویرے اس کو پکڑ لیا تھا تو اب وہ لے آئے اس کو کہ کر بادشاہ تو اس نے بادشاہ سنبھال دی اور مرنے کے ایک سال گزرنے کے بعد تم زندہ رہ بھی گئے تو تم وہ فلاں جگہ ہم چھوڑائیں گے یا ویرانہ ہے وہاں تمہارے جو نصیب جو کرو زندہ رہو مر جاؤ کچھ بھی نہیں تو وہ بادشاہ تھا وہ نیا یہ سمجھدار تھا اس نے بادشاہ تھی نا اس نے اب وہ آرڈر کرنے شروع کر دیے کہ ادھر عمارت بناؤ ادھر عمارت بناؤ بلڈنگ ادھر بلڈنگز بناؤ ادھر مطلب بازار بناؤ ادھر دکانیں بناؤ تو ادھر ہوز یعنی کہ مطلب سوئمنگ پول بناؤ یہ اس طرح کی چیزیں اس نے کہ یہ بناؤ ادھر کھیتی کرو اناج لگاؤ باغ بناؤ پھل لگاؤ یہ سارا اس نے انتظامات اس جگہ پر شروع کر دیے تو اب یہ کہ اس کا سال پورا ہو تو اس کو بھی جا کے دھکا مار کے وہاں پھینک دیا ان لوگوں نے تو اس کا تو پہلے سے سسٹم بنا ہوا تھا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا اور اس نے اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ وہاں گزارنی شروع کی یہ سمجھانے کے لیے تو اس طرح بندہ جو ہے جیتے جی اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے کہ مرنے کے بعد تیاری کا موقع نہیں ملے گا نا تو یوں تیاری کرے گا اپنے مکانات جو بھی آسائش کے سامان یہ تیار کرے گا آخرت کے لیے تو مرنے کے بعد اس کو یہ حاصل ہوں گے تو یہاں ان کے سوال پر یہ کہ جواب میں یہ واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح مطلب انتظام کر لیں یہاں سے اعتکاف سے جانے کے بعد یا رمضان شریف سے جب رمضان شریف تشریف لے جائے گا اس کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا اپنا انتظام کر لیں انشاءاللہ یہ کہ پھر بہتری حاصل ہوگی انشاءاللہ کئی ایسے رمضانی ہوتے ہیں کہ جو رمضان شریف کے بعد اعتکاف میں جیسے آ گئے تو یہ نمازی بن جاتے ہیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں. کئیوں سے آپ کو ملیں گے کہ جو سب سے پہلے اعتکاف میں آئے تھے, جہاں انہوں نے ترقی کی, ان کا دل بدل گیا اور اب یہ کہ دعوت اسلامی کا کام اب تک کر رہے ہیں. ان میں بیٹھے بھی ہوں گے اس طرح کے لوگ جو ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ, یہ آئے ہیں کوئی سے کہ جو اعتکاف میں جن کو مطلب دل لگا اور ماشاء اللہ ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے. اب اچھا اور بھی ہے کہ جن کا یہ دعوت اسلامی کا ماحول ان کو ملا اعتکاف کی برکت سے, اور آئندہ کے لیے نمازیں اور نیکیوں کی طرف ذہن بن گیا. تو یوں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ذہن بن جائے رمضان کے ان دنوں میں, کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں خود کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
Amir al-Sunnat Ainuddin has asked you a question in the live program. What madni fees would you like to take from him? Inhone aapse sawal kiya hai live, to kya madni fees inse lena chahenge Ainuddin se?
Subhanallah, meri to khwahish hai ke har istani mein duniya mein jahan bhi ho na, 3 din madani qafile mein safar karta rahe aur nek amal jo risala hai na apna, nek amal iske mutabik zindagi guzare aur rozana iske مطلب خانے فل کر کے جمع کرا ذمہ دار کو, اس کی بہترین زندگی گزرے گی انشاءاللہ.
امیر علیہ سنت, ہی از ولنگ ٹو گیو 12 منتھس مدنی قافلہ, یہ 12 ماہ دینے کے لیے تیار ہیں
الحمدللہ,
اگر آپ فرما دیں تو.
ہاں اگر یہ تیار ہے تو یہ کہیں گے نا میں آنے کے لیے تیار ہوں. ہاں بھائی عین الدین
باپا جان, جیسے آپ عرض کریں گے لبیک.
اچھا آپ کو تو عین الدین کے ایک معنی تو سمجھ میں آتے, دین کی آنکھ, اور دوسرا عین الدین مطلب عین دین ہونا, عین یہ سورج کو بھی عین بولتے ہوئے. سبحان اللہ, تو یہ آپ تو نام کے حساب سے آپ کے اندر دین ہی دین بھرا ہوا ہے, تو کیا 12 ماہ اور کیا 25 ماہ وقف مدینہ ہو جائیں تو کیا بات ہے, اللہ توفیق دے. تو خیر ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں آپ, تو یہ بھی دین ہی ہے ظاہر, تو یہ بھی بالکل ہونا چاہیے درس نظامی کی تکمیل ہو, علم دین کا سلسلہ بھی جاری رہے اور دین کی خدمت بھی جاری رہے. یہ ذہن نہ ہو کہ ہم کر لیں ذرا یہ کر لیں وہ کر لیں درس نظامی کر لیں فلاں کورس کر لیں پھر دین کا کام کریں گے, نہیں, اس دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ہر مہینے 3 دن آپ ڈن کرتے ہیں انشاءاللہ, اور 12 ماہ بھی ڈن کرتے ہیں
انشاءاللہ,
اور اس کی کوئی ڈیٹ دیں گے 12 ماہ کی؟
پاپا جان 12 ماہ کب کروں, کون سے درجے کی بات؟
ابھی رک جاؤ, گھر مت جاؤ, آپ کو دیکھ رہے ہیں پوسیبلٹی آپ کے لیے کیا ہے.
پاپا جب آپ کہیں گے.
نہیں میں نے عرض کیا تھا, میں تو ابھی آپ کو عرض کروں گا رک جاؤ, یہی رک جاؤ, پھر یہ جہاں بھیجے دار المدینہ والے, لیکن آپ اپنی پوزیشن دیں گے گھر میں نہیں مدد ترکی آؤٹ ہو جائے گی.
لبیک
ماشاء اللہ, کیا بات ہے, جذبہ ہو تو ایسا ہو. اب یہ کہ یو کے والے کو یہ جذبہ ہے, اور یہ جو یہاں کے جو بیٹھے ہوئے کراچی والے یا پاکستان والے, تو ان کا تو ان کے لیے جو آسانیاں ہیں یہ بھی یہ جانتے ہوں گے.
ان سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے نا ابھی.
ہاں ان سے پوچھا ہی نہیں ہے, یہ تو ابھی ایسا نہ ہو کہ پورے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہماری بات کرتے ہیں, ہم تو ہی وقف, ہماری نسلیں بھی وقف ہوں گی انشاءاللہ دین کے لیے. ہاتھ اٹھا رہے اور دار سننا والو سب کو سنبھال لو. تو ماشاءاللہ یہ کہ بڑی بات ہے کہ آپ مطلب انہیں یہ 12 ماہ کے لیے فوراً تیار ہو گئے, اللہ نصیب کرے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر رمضان میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی, اور اگر یہ مہینہ بے دلی بے فکری اور انتشار کے عالم میں گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے. حوالہ مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر اول مکتوب نمبر 162. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت, ایک اور اسلامی بھائی بھی تیار ہوئے ہیں بارہ ماہ کے لیے. یو کے سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لبیک بارہ ماہ انشاءاللہ.
اچھا یہ تیار ہوئے ہیں جیسے ویلکم, اور اگر تیار ہو کر آئے تب بھی ویلکم. کیا سچ ہے, کیا حقیقت ہے, کیا افسانہ, یہ تو یہ دونوں ہی بتا سکتے ہیں.
یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوال جو ہے وہ امیر علیہ سنت سے لائیو ہوا تو اس کی مدنی فیس میں بارہ ماہ دے رہے تھے.
اچھا پہلے سے ذہن نہیں تھا, ابھی فوراً بارہ ماہ کے لیے وہ رک رہے ہیں تو بڑی بات ہے یار. یہ پہلے سے ذہن تھا اور دیر تھا کہ بارہ مہینے کے لیے ہم رک جائیں گے.
پہلے ذہن نہیں تھا, ابھی ان کا بنا.
سبحان اللہ, بڑی بات ہے, ماشاء اللہ بڑی بات ہے, اللہ برکت دے. اچھا فیصلہ کیا انہوں نے.
ایک اور کوسچن شامل کرنا چاہیں گے انگلش میں.
السلام علیکم. میرا امیر ام علیہ سنت سے یہ کوشچن ہے, اف سم ون ہیز سم ونز پیرنٹس آر ڈس پلیز ود ہم, ول ہز گڈ ڈیڈ اسٹل بی ایکسیپٹڈ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی.
اچھا ان کے اگر یہی ٹرانسلیشن کر دیں تو یہ بھی ایک دلچسپ انداز ہوتا ہے.
اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کے ثواب کے کام, اچھے کام پھر بھی اللہ کی برگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں؟
یہ بات تو ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے. ماں باپ ناراض ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بعضوں کا تو واقعی اولاد کا قصور ہوتا ہے, بعضوں کا نہیں بھی ہوتا. تو تاہم یہ کہ ماں باپ کو راضی تو رکھنا چاہیے. ماں باپ کو راضی رکھنا اپنی جگہ پر ہے, نماز کا فرض ہونا اپنی جگہ پر ہے, نماز تو پڑھنی ہے, اللہ قبول بھی کرے گا اپنی رحمت سے. تاہم معیدیں ہوتی ہیں بعض صورتوں میں کہ یہ عمل قبول نہیں, وہ عمل قبول نہیں, اس لیے ماں باپ کو تو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس وقت یو کے میں بھی دیکھا جائے تو بڑا پک ٹائم ہے, کیونکہ وہاں تقریباً اس وقت 8:11 ہوئے ہیں
سبحان
رات کے. تو وہاں پر ابھی ایک تعداد شاید مدنی چینل پر ہوگی بھی, تو یہ ماشاءاللہ یو کے والوں کو موقع مل رہا ہے. اسی طرح یورپ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایک یا تو 4 کا فرق ہوگا یا 5 کا فرق ہوگا, تو وہاں بھی یا تو 8:11-12 ہو رہے ہوں گے یا وہاں پر 9 کچھ ہو رہے ہوں گے. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر بڑی برکتیں ہیں. اگر آپ بھی فیضان مدینہ سفر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آ جائیے جی.
ماشاءاللہ
امیر علیہ سنت یہ بھی ایک مدنی فیس دینا چاہ رہے ہیں.
ماشاءاللہ
inshallah in the month of Ramadan whilst I'm in Bab al Madina Karachi, inshallah I will finish the full Quran tafsir written by Da'wat al Islami.
Siratul Jinan keh rahe hain ki is Ramzan mein main tafsir jo hai wo complete kar lunga.
Kab se shuru ki hai?
Inshallah I'm going to start from today.
Start kar liye?
Keh rahe hain aaj se start karunga.
To ye 4-5 din mein kahan se pad lenge yaar, اس کے 10 ہیں, کئی 1000 پیج ہیں اس کے. یہ پورے رمضان میں تو نہیں ہو سکتا, جنرلی تو نہیں, مشکل ہے.
سیدی یہ تفسیر صلاۃ الجنان کا ان کا مطلب نہیں تھا, داؤد اسلامی کی ایک اور نیو بک آئی ہے دا کلیئر کرائیٹیرین, اس کی تفسیر ہے, تو اس کا یہ عرض کر رہے ہیں. صرف 2 میں ہے تو وہ
مختصر
2 میں.
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بھی بالکل کریں. اور بھی کچھ دیں نا جو
اینی تھنگ ایلس
داؤد صاحب کے دینی کام بھی بڑھے اس سے.
کلیئر کرائٹیرین ایک ولیوم ہے یا 2 ہے؟
افتاح الاسلام نام ہے.
نہیں وہ ایک الگ کلیئر کرائٹیرین جو انگلش ٹرانسلیشن ہے, آئی تھنک دس از ون ولیوم نوٹ 2.
مفتاح الاحسان
دس از 2.
جی وہی مراد تھے.
یا Both are different.
Iman Miftah al-Islam.
MashaAllah.
Inshallah. Inshallah, Papa, I will attend, inshallah, every single weekly gathering of Da'wat Islami. Har jo haftawar ijtema hai Da'wat Islami ka, inshallah, usme awal ta akhir, inshallah, shirkat karenge.
Inshallah. Madani kafla every month, 3 ya is tarah ka koi.
Madani kafla.
انشاءاللہ باپو
انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ
انشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال بھی چلائیے.
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بعض اب یہ بھی رواج شروع ہو چکا ہے کہ نامحرم سے چیٹ کی جاتی ہے، تو آیا یہ نامحرم سے چیٹ کرنا واٹس اپ پہ یا دوسرے ذرائع سے کیا یہ جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور آپ کو ماہ رمضان کی آمد بہت 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 مبارک ہو.
خیر مبارک. اب نامحرم سے جو چیٹ کرتے ہیں نا، شرارتی مطلب نفس کی شرارت کی وجہ سے، ارے یہ تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مائل کرتے ہیں کہ ہلے، ابھی یہ کہ معاذ اللہ گناہ کریں، دوستی کریں، اور یہ تو سب غلط کام ہے. ہاں کوئی عالم دین ہے اس سے کوئی نامحرم ہے اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، عالم ان کو جواب دیتے ہیں، یہ ثواب کے کام ہے. وہ جو جنرلی جو آپ نے کہا اس سے مراد وہی ہے کہ پھر یہ آپس میں بعض وقت لو میرج بھی کرتے ہیں اور وہ پتنگ لڑاتے ہیں، عشق کا پیچ لڑاتے ہیں، اور چیٹنگ بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، اغوا بھی ہوتے ہوں گے، بہت کچھ مطلب یہ کہ گناہوں پر سلسلے ہوتے ہیں. تو ان کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہمیں. نامحرم ایک دوسرے کے حق میں آ گئے سمجھو، وہ دور ہی رہنا ہے.
اگر عالم سے بھی مسئلہ اگر مثال کے طور پہ گھر پر اپنے محرم کے ذریعے پوچھوا سکتی ہے تو بہتر کیا اس کے لیے؟
جی
مسئلہ عالم سے پوچھنا ہے، کسی مفتی اسلام سے واقعی وہ جواب دینے کا اہل ہے، تو اپنے محرم کے ذریعے پوچھوانا چاہیے یا ڈائریکٹ خود پوچھ لیں؟
ہاں یہ جہاں ممکن ہو کہ محرم کے ذریعے کام چلتا ہو تو یہ خود ڈائریکٹ رجوع نہ کرے، بہتر یہی ہے. اور ڈائریکٹ بعض اوقات اس طرح کے بھائی وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، ان کو عالم سے رجوع کرنا پڑتا ہوگا، دیکھ لیں گے کس میں مطلب زیادہ اس کی مطلب حفاظت ہے. ہر عالم جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، ہر عالم بلکہ عالم معصوم نہیں ہوتا. معصوم کی اصطلاح تو نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، تو شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے، تو جتنا ہو سکے مطلب شیطان سے بچ کر ہی یہ کام کیا جائے. لیکن میں نے ایک جواز کی صورت بتائی آپ کو، اس طرح خریداریاں بھی بعض وقت ہوتی ہیں نامحرم محرم کی آپس میں، تو اس میں اگر دونوں میں صلاح و تقویٰ ہے اور واقعی وہ خریداری کی حد تک کانٹیکٹ ہے، تو یوں تو ڈائریکٹ بھی خرید و فروخت عورت مرد یہ کرتے ہیں نا، تو اس میں مطلب جہاں فساد آئے گا تو وہاں روکا جائے گا. تو گندی لذت جو ہے نا یہ اصل اس کی رکاوٹ ہے. لیکن جنرلی جو چیٹنگ کرتے ہیں یا دوستیاں کرتے ہیں غیر مرد اور غیر عورت، یہ خطرناک، یہ ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان شریف کی دعا پڑھ لیجئے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان میں سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا رب کی رحمت.
مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ چار جمادی الاولی 1314 ہجری بمطابق 1 مارچ 1894 محلہ کھیڑا بستی اوجھیانی ضلع بدایوں یو پی ہند میں صبح صادق کی پرنور اور بابرکت ساعت میں پیدا ہوئے. شرف ملت حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تاریخ ولادت شوال المکرم 1324 ہجری 1906 لکھیے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو طالب علمی کے دور میں رات مطالعے کے لیے جو تیل ملتا تھا وہ تقریباً آدھی رات تک چلتا. اب یہ کہ چراغ تو بجھ جاتا مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم کا دیا یہ جلتا رہتا. چنانچہ جب مدرسے کا چراغ گل ہو جاتا بند ہو جاتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل آتے اور گلی میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعے میں مصروف ہو جاتے. زندگی کے آخری دنوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں چند دن رہ کر 3 رمضان المبارک 1391 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1971 کو علم و عمل کا یہ آفتاب اپنی زندگی کی کرنوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے پیچھے لاکھوں لاکھ لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.
گیارہ مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام. سوال: کیا روزے میں پرفیوم عطر لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال: غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب: 1 رمضان المبارک. سوال: ایسا مریض جس کے تندرست ہونے کی امید نہ رہی ہو تو وہ ایک روزے کا کیا کفارہ دے گا؟ جواب: 1 صدقہ فطر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الرحیم کراچی، محمد ابو بکر احمد تلاگنگ، محمد اسد بن ارشاد اتاری لاہور، مجیب الرحمن اتاری نواب شاہ سندھ، نعمان اتاری سلطان ٹاؤن، رضوان اتاری ڈی جی خان، بنت منیر رائیونڈ، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت علی رضا کراچی، غلام رسول ممتاز ملتان، بنت محمد یاسیر اتاری گجرات، نصر اللہ اتاری مدنی، اوستا محمد بلوچستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی سے یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد یاسیر اتاری گجرات. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر ایک, بیوی کی زکوٰۃ کیا شوہر کے ذمہ ہے؟ سوال نمبر دو, کیا ایک گھر میں ایک سے زیادہ مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ سوال نمبر تین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت عمر کتنی تھی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھتے ہیں.
دارالافتاء اہل سنت جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق شرعی رہنمائی کرتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ خط کے ذریعے, میل کے ذریعے, نیز واٹس ایپ کے ذریعے اور براہ راست آ کر لوگ اپنے روز مرہ کے دینی احکام سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں, دنیا بھر سے زکوٰۃ سے متعلق پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ایک بہترین زبردست کتاب فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ. اس کتاب میں آپ زکوٰۃ سے متعلق نئے اور پرانے مسائل سیکھ سکیں گے. تاجران اور پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہر گھر کے لیے بہترین زبردست تحفہ ہے. تو آج یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجئے اور گھر بیٹھے یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ
المدینہ. الحمدللہ ماہ نیک اعمال منایا جا رہا ہے. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ماہ نیک اعمال منانے کی نیتیں آئی ہے, اسی طرح درود و سلام پڑھنے والوں کی بھی نیتیں آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ماہ رمضان,
ماہ نیک اعمال,
ماہ رمضان,
ماہ نیک اعمال,
ماہ رمضان,
ماہ نیک اعمال.
انشاءاللہ الکریم
ہر ذمہ دار کی ایک صدا نیک اعمال ہر جگہ.
خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان نیک اعمال کے مطابق گزاری. ماہ رمضان,
ماہ نیک اعمال,
ماہ رمضان
نیک اعمال.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
نہیں دیکھ کر
جلانی ہے مگر ایسی کہ فقط پانی ہے پھر اسی آل کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے میرے چشم آلوں سے چھپ جانے
مذاکرہ علم و عمل کا جہاں